بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ہمارے رمضان کے اب صرف چند ہی دن رہ گئے اور بہت سے اہم عنوانات ابھی تک ہمارے باقی ہیں جن پر بات کرنی تھی. اب ظاہر ہے کہ تمام عنوانات تو ہو نہیں سکیں گے، لیکن ان میں اب جو اہم ہیں اور اہم میں سے بھی وہ جن کے بارے میں 15-20 منٹ میں بات ہو سکتی ہے، ان پر تو انشاءاللہ کچھ بات کر لیں گے. باقی بعض عنوانات وہ ہیں جن پر انشاءاللہ رمضان کے بعد، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، انشاءاللہ سال بھر چلے گا، اور الحمدللہ اب 5 سال اس کو ہو چکے ہیں کہ تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو منگل کے روز ہوتا ہی تھا. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں اوقات کی تبدیلی کرنی ہوئی یا نہ کرنی ہوئی، رمضان کے بعد انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کیا وقت رکھنا ہے. فی الحال تو ہم نے یہی 2:30 بجے کا وقت رکھا ہوا ہے. تو بعض ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں غلط فہمیاں رہتی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ بات کرنی ہے. ایصال ثواب ہے، کسی کو ثواب پہنچانا، اس میں زندوں کو پہنچانا، جو انتقال کر چکے ہیں ان کو پہنچانا، کون سے عمل کا پہنچائیں، کس کا نہ پہنچائیں، اس بارے میں بات کرنی ہے. لیکن چونکہ مسئلے کی بات ہے اور اس میں کچھ احادیث وغیرہ کا حوالہ بھی دینا ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ عنوان شروع ہو اور پھر آدھے بیچ میں رہ جائے، اس لیے کہ یہ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جب تک مکمل نہ ہو تو بات واضح نہیں ہوتی، تو اس لیے اس عنوان پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کر لیں گے رمضان کے بعد. آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا تھا، بعثت، آپ کو جو نبوت عطا کی گئی تھی، تو بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا گیا، کیوں آپ کو نبی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا، نبوت عطا کی گئی، اس میں بنیادی مقاصد کیا تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اور بھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے. تو یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں. اذ بعث فیہم، پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر بہت بڑا احسان کیا، اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کی برکت سے کیا کچھ ملا ہے جو گزشتہ امتی تو امتی ہیں، انبیاء کو بھی نہیں مل سکا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بہت آسانی سے. تھوڑا کرو اور بہت کماؤ، تھوڑا حاصل کرو اور بہت کچھ فضیلتیں حاصل کر لو، تھوڑا سا وقت لگا لو، تھوڑی سی محنت کر لو اور بہت کچھ مل جائے گا. عمر بھی کم کہ تھوڑا سا زندگی کا تھوڑا سا حصہ صرف کرنا ہے، اعمال بھی اس میں کم کہ بس فلانی سنت پر عمل کر لیا یہ ثواب مل گیا. تو بہرحال لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا پہلے امت، پہلے جو رسول آ چکے تھے انہی میں سے کسی رسول کی اتباع کر لو، یا کسی اور فرشتے کو بھیج دیتے اور احکام پہنچا دیتے، یا کتاب ہمیں چھوڑ دیتے کہ اچھا یہ کتاب ہے، قرآن ہے، خود ہی سمجھو اور عمل کرو. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک عملی نمونہ امت کے سامنے آیا تھا کہ اچھا دیکھو والد بننا ہے تو اس طرح بن جاؤ، تمہیں اگر شوہر بننا ہے تو اس طرح بن جاؤ، تاجر بننا ہے تو اس طرح بنو، کسی سے بات کرنی ہے تو اس طرح کرو، ہر چیز. اور اس کی مثالیں ہم شمائل ترمذی میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تو ایک مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا. حالانکہ عرب تھے، عرب ہی میں قرآن نازل ہوا، عربی ہی زبان میں نازل ہوا، لیکن پڑھنے کا طریقہ سکھایا. یہ قرآن کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، خاص انداز ہے، اس کی تجوید ہے، حروف کی ادائیگی ہے. یعنی کہ اچھا انسان جیسے عام بات چیت کرتا ہے اس طریقے سے بات کر لے اس انداز سے کلام کر لے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کے مختلف طریقوں پر ان کا نزول ہوا، اور جس کو پھر قراء نے آگے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اگرچہ فی نفسی ہی قرآن کو صحیح پڑھنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نہیں ہے تو کم از کم کوشش کر لے، کوشش کرتا رہے کہ تجوید کے مطابق صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کے حروف، الفاظ وغیرہ ادا ہو سکیں۔ یہ تو بنیادی ہے، اس کے بعد پھر اس میں درجات ہیں، لیکن بہرحال صحیح طور پر قرآن کی ادائیگی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ظاہر عجم تو عجم، عرب کے لیے جب یہ بات ضروری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنا سکھائیں، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتی دوسرا مقصد ہے کہ یزکیہم، اب اس میں ترتیب مختلف جگہوں پر مختلف ہے، بہرحال یزکیہم اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ہے یعلمہم الکتاب، قرآن کریم کے الفاظ، اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھانا یہ بھی مقاصد میں سے تھا، اور یعلمہم الکتاب اور کتاب اللہ کی تعلیم دینا، یعنی تفسیر قرآن، قرآن کے معانی امت کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں تھا۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر صحابہ کو سکھائی تھی؟ دونوں طرح، عملی، کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، میں قرآن پڑھ لو، کان خلقہ القرآن، گویا کہ چلتا پھرتا قرآن کا ایک نمونہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ یہ ہے ایک تو عملی طور پر، کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ پہچانیں کہ اچھا یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، قرآن نے یہ سکھایا، اسلام نے یہ سکھایا ہے، یہ اصل ہمیں جو بڑی چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا، جیسے بار بار میں نے کہا ہے کہ ہم صرف مسجدوں میں اور نمازوں میں اور روزوں میں اور زکوٰۃ میں، اس طرح کی چیزوں میں، ہم وہاں پر تو قرآن اور اسلام یہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، جہاں ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، جہاں کوئی ہمیں کوئی برا لفظ کہہ دے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر لے، یہ تو میں صرف اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہوا، ورنہ بہت سی مرتبہ ہوتا نہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے اس طرح کیا ہے، تو زیادتی کر بھی دے، وہاں دیکھنا ہے کہ اب ہم کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے لوگوں نے کہا تھا مجنون، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالنے والی وہ عورت، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے راستے سے تو آپ پر کچرا ڈالا جاتا، یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، مختلف قسم کے واقعات پیش آتے تھے، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے کوئی تعرض نہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور کوئی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اونٹ کے اوج اور گند وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتا ہے، اتنا وزن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں، اور اس کے وجہ سے پورا آپ کے جسم پر گند لگ جائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اس کو ہٹاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جا کر سر مبارک وغیرہ دھوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ احد کا موقع آیا، سخت زخمی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ دعائیہ کلمات نکلنے کے قریب تھے، صحابہ نے سوچا اب تو بد دعا دے دیں گے کہ قوم ہلاک ہو جائے اور ہمیں فتح مل جائے، اصل تو یہ تھا کہ فتح، کہ چلو ایک دعا کر دیں کہ قوم ہلاک ہو جائے اور ہمیں فتح مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی، اس سختی کی حالت میں بھی کیا فرمایا، اللہم اہد قومی، یا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ جانتے نہیں، اگر یہ مجھے جانتے کہ میں نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لے آتے، یہ جانتے نہیں، آپ ان کو ہدایت دے دے، یا یہ کہ فرمایا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ ہے سنت۔ طائف کے موقع پر، اب اس کی کہاں کہاں مثالیں دیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صبر اور تحمل، برداشت، اور یعنی کسی کے مقابلے میں کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر بھری پڑی ہے، کہاں کہاں اس مثالوں میں جائیں گے۔ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، ایک تو ہے تلاوت، پڑھنے کا طریقہ، ایک ہے قرآن کی تفسیر، اور اس کے علاوہ زائد باتیں حکمت، جو احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات چھوڑی، یہی سیاہ ستہ میں جو لکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ تو ایک بنیادی بعض کتابیں ہیں جو معروف ہو گئیں، ورنہ حدیث کی تو بہت کتابیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی محدثین پیدا فرمائے تھے اور کئی لوگوں نے حدیث پر کام کیا، حدیثیں جمع کی، اور اب الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے کہ مختلف کتب احادیث، بہت بڑا ایک ذخیرہ ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے المدونۃ الجامعہ کے نام سے۔ بہت اچھا ایک کام کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بہرحال یہ احادیث تو ایک مستقل فن ہے، یہ خیر یہ چار باتیں ہو گئیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ، قرآن کی تفسیر۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے یہاں ابھی، یعنی میں اپنے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس ترتیب میں جو لوگ شامل ہیں ہم نے وہ ترتیب نہیں رکھی ہوئی، ہر ایک اپنے اپنے طور سے قرآن کی تصحیح کا اہتمام کر لیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تفسیر کا کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے، تاکہ وہ بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں ہم کسی نہ کسی حد تک ہم کہ قرآن سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ امت قرآن سے چونکہ دور ہو گئی، ہم نے سوچا کہ بعضوں نے سمجھا قرآن صرف تلاوت کے لیے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، بعضوں نے سوچا نہیں قرآن صرف تفسیر کے لیے ہے اور سمجھنے کے لیے ہے، یہ آدھے مقاصد کو سمجھا ہے۔ بعض لوگ صرف درس قرآن اور تفسیر قرآن اور قرآن پڑھنے کی تصحیح وغیرہ پہ نہیں جاتے، بعض لوگ صرف تصحیح پہ جاتے ہیں، حفظ بھی کر لیا لیکن بالکل ہی نہیں پتہ کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، پڑھنے کا طریقہ بھی ہو، اس کو سمجھنا بھی ہو، اور اس کو ظاہر ہے سمجھنے کا مطلب ہے کہ عمل کرنا ہے، عملی طور پر اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے حکمہ یعنی حدیث۔ تو الحمدللہ یہ بھی سلسلہ ہمارا شروع ہوا کہ کچھ نہ کچھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور سہولت رہی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ رمضان کے بعد اب دونوں سلسلے جاری رہیں، تفسیر کے بھی اور حدیث کے بھی، چاہے بہت مختصر ہے بہت کم ہے، ہفتے میں ایک دن ہونا یا دو دن ہونا، ایک دن تفسیر اور ایک دن حدیث ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے، آگے جس کو جہاں جتنا موقع ملے اس میں انسان ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ تو خیر چار بنیادی مقاصد کو میں نے مختصر بتا دیا، اصل مجھے جانا تھا آج آگے تزکیہ کے مفہوم پر کہ تزکیہ کیا چیز ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وقت اخیر پہ آ گیا، بہرحال پھر بھی چند منٹ اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یزکیہم، بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد بیان کیا گیا یزکیہم، کہ ان کو لوگوں کو پاک صاف کریں۔ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے ترقی دینا، کسی چیز کو جیسے آگے بڑھانا، اس کے معنی یہ بھی آتے ہیں، اصل زیادہ مفہوم اس کے ہوتے ہیں پاک کرنے کے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے مفہوم میں بیان کیا جائے تو لغت کے اعتبار سے کسی چیز کا پاک ہونا، پاک کرنا اس مفہوم میں آتا ہے، یا بابرکت ہونا اس معنی میں آتا ہے، آگے بڑھنے کے معنی میں بھی، ترقی کے مفہوم میں بھی بعض لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ تزکیہ کے جو لفظ جہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اگر دیکھیں تو واقعی دونوں مفہوم ہیں اس میں، اصل چیز جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کر لے، اور برائیوں سے پاک ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے علاج میں بھی دو طرح کے علاج ہوتے ہیں، ایک تو عام طبی علاج ہوتا ہے کہ اچھا فلانی بیماری ہے یہ دوائی لے لو، وہ بیماری دب جاتی ہے اس میں، ایک ہوتا ہے ہومیوپیتھک علاج جو کہلاتا ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، کہ ایک ہومیوپیتھک علاج کہلاتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بیماری کو جڑ سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام یہاں پر، اسلام جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ یہ کہ اصل اس کی جڑ پہ دھیان دو، یعنی ہم ظاہر کی تو اصلاح کریں، یعنی کہ ظاہر کو نہ کریں، ظاہر کی اصلاح کریں، لیکن یہ کہاں سے احکام آ رہے ہیں؟ دل ہے جو انسان کو حکم دے رہا ہے یہ کرو، فلانے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، نہیں، زیادتی والے کے ساتھ تو زیادتی ہی کرنی چاہیے، اگر اس کے ساتھ تم صبر سے کام لوگے تو نہیں وہ تو اور جری ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے یہ احکام ہمیں آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے دل سے ہمیں احکام آ رہے ہیں، تو اس دل کی اصلاح کرو، اس کو صحیح کرو تاکہ وہ تمہیں صحیح احکام دے، پھر زندگی آسان ہو گئی۔ اب اگر کسی نے زیادتی کی، ہمارا دل ہمیں کہتا ہے نہیں، اگر کسی نے ہمیں پاگل کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، ہمارا دل ہمیں کہتا ہے کہ اچھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، یہ عمل تو ایسا ہے، اتنی بڑی فضیلت کا ہے کہ ایک پیغمبر سید المرسلین کو یہ بات کہی گئی تھی، ہم تو کسی کو تیار نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں پاگل کہہ دو، کسی نے کہہ دیا، یہ تو ایک غیر اختیاری سنت ہو گئی۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل سے کام لیا تھا، مجھے بھی وہ کرنا چاہیے، یہ تو ایک غیر اختیاری سنت پر عمل ہو گیا، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ کوئی غصے کا موقع نہیں ہے، یہ ہمارا نفس جب ہمیں یہ بات بتائے گا، ہمارا دل جب یہ بات بتائے گا، اب عمل آسان ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں وہ کہہ رہا ہے ایک جواب دو، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، جب دل ہی ایسا ہے کہ دل ہمیں منوا رہا ہے کہ نہیں تمہیں تو صبر کرنا چاہیے، یہ تو تمہیں غیر اختیاری سنت پر کا موقع ملا ہے، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا تو غیر اختیاری سنت ہے، یعنی اختیاری طور پر ہم اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالی نے ایسا موقع دے دیا کہ اس سنت پر عمل کر لو۔ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب انسان اپنے دل کو منوا لے اور دل کو اس کے لیے تیار کر لے کہ نہیں، اب وہ برائیوں کا نہیں بلکہ اچھائیوں کا حکم دینے لگ جائے۔ یہ ہے جس کو قرآن نے بھی نفس امارہ کہا، کہ نفس تو اصل اس کی شرارتی ہے، وہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے، اور اس کے بعد انسان جب ذرا اس کو عادی کر لیتا ہے، عادت کرتے کرتے، ہم نے سورہ نازعات میں بھی اس کی وضاحت آئی تھی کہ عادت عادی کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر ہوتا یہ کہ اب وہ نفس لوامہ، یعنی ویسے بھی نفس لوامہ تھا لیکن اب وہ پہلو غالب آ جاتا ہے اس کا۔ اب کیا ہوگا، کبھی کوئی غلط کام کر لیا تو وہ ملامت کرے گا، دیکھو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم اپنے آپ کو منواتے، نہیں اچھا ہوا یہ تو اس موقع پر تو کرنا ہی چاہیے تھا، لیکن نفس ہمیں اندر سے کوئی کہہ رہا ہے، کوئی اندر سے نفس ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ایسا کر لیتے تو میرے لیے تو ایسا یہ اچھا تھا کہ تم یہ کر لیتے۔ یہ نفس ہمیں ملامت کرتا ہے، کوئی گناہ ہو گیا نفس ملامت کرتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو اس کی قدر بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، انسان جب کوئی گناہ ہو جائے نفس اس کو ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی قدر کرے اور توبہ کرے، استغفار کرے، تو اب یہ نعمت کی اس نے قدر کی، اب یہ نعمت بڑھے گی، اب یہ نعمت بڑھے گی، اس کو بڑھانا ہے ہمیں۔ اور اگر ہم نے ناقدری کی، نہیں وہ تو ایسے ہی نفسانی خیالات ہیں، میں نے تو صحیح کیا، میں نے جو کیا کسی نے بتایا ہمیں، آ کر دیکھو تمہیں اس وقت اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہیں میں نے صحیح کیا، وہ انسان اپنے وہ ذرا کبر میں آ کر، بڑائی میں آ کر یا عجب میں آ کر اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے۔ یہ نفس لوامہ جو اللہ کی ایک نعمت تھی اس کی ناقدری ہے، جب ناقدری ہوئی تو وہ نعمت سلب ہو جاتی ہے۔ اب آئندہ وہ گناہ کرو کوئی احساس نہیں ہوگا، برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا، اس برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ظاہرہ ترقی کے دروازہ رک گیا۔ اور اگر انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ قدر ہوتے ہوتے پھر انسان کو ایک وقت آتا ہے کہ نفس مطمئنہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دیتے ہیں، اب اطمینان ہو گیا کہ اب یہ شخص بدکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے اعتبار سے، یعنی کہ یعنی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یعنی ہمیشہ انسان کو اپنے بارے میں خائف رہنا چاہیے، لیکن کم از کم الحمدللہ اب اطمینان ہو گیا کہ ہمارا نفس ہمیں مجبور نہیں کرے گا کسی گناہ کے کرنے پر، اب ہمیں یہ اطمینان ہے الحمدللہ، ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس، یعنی اتنا ہمیں اطمینان ہے، ہر چیز کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مثلا نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں، ہمیں اس پر اطمینان ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کا وقت ہے اور ہمارے پاس اسباب موجود ہیں اور ہم نماز نہ پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں نماز نہ پڑھو، چھوڑ دو آج کے لیے، فرض نماز ہے کیسے چھوڑوں، یعنی الحمدللہ اتنا تو ہم اطمینان کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اطمینان ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا، نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کے ساتھ ایک جوڑ، یعنی فرائض کے ساتھ ایک جوڑ عطا کر دیا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانا ہے، اسے فرائض کے حد تک محدود نہیں رکھنا ہے، کبائر اور بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ہمیں نفرت دی ہے تو اس کو آگے بڑھانا ہے، کہ ایسی نفرت کہ اب مکروحات سے بھی نفرت ہونے لگے، اب مکروح کا بھی ارتکاب نہیں کرنا ہے، عبادات سے ایسی تعلق، فرائض سے ایسا تعلق کہ اب آگے نوافل و مستحبات پہ بھی ہم ترقی کر کے آگے جائیں، کہ اب آئندہ نہیں یہ مستحب بھی میں کیوں چھوڑوں، ایک سنت ہے میں کیوں چھوڑوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے سونا جب سونے کی ابتدا میں، تو میں کیوں اس کے خلاف کروں، پہلے میں بھی وہ کروں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا تو مجھے وہ بھی کرنا ہے، اب یہ یہاں آگے ترقی کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اور اس میں پھر یہ کہ انسان کرتا ہی رہے کرتے ہی رہے، اور جس کو کہتے ہیں جتنا ترقی کرے گا اتنا آخرت کے منازل حاصل کرے گا۔ آج تو ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی عنوان کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ عنوان ابھی ادھورا ہے، انشاءاللہ کل اسی پہ آگے بات کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔